اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی کو دعوت خطاب دی جائے تو میں بلا تاخیر قائد سپاہ صحابہ مورخ اسلام مجاہد اسلام ترجمان اہل سنت حضرت العلامہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی
حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
اکتوبر بروز جمعرات
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، اکابرین ملت، جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور ضلع رحیم یار خان کا یہ تاریخ ساز سالانہ جلسہ ہے اور اس کی آخری نشست ہے. خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان جیسے نامور خطیب کے بعد میرے جیسے طالب علم کی خامہ فرسائی کچھ زیب نہیں دیتی. حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ درخواستی نور اللہ مرقدہ کے بعد حضرت قاری محمد اجمل خان کا وجود ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے مقتدا اور پیشوا حضرت شیخ بہلوی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور ان کے صاحبزادے بھی یہاں تشریف فرما ہیں, اور حضرت شیخ مولانا عبید اللہ انور نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت میاں محمد اجمل قادری بھی تشریف فرما ہیں. حضرت شیخ درخواستی کے علم کے وارث محدث کبیر حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی بھی تشریف فرما ہیں. علماء اور مشائخ کا یہ حسین امتزاج بہت ہی سہانا ہے. اللہ تعالیٰ اس گلشن خیر کو تادیر سلامت رکھے. میرے بھائیو, جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا سالانہ جلسہ, بلکہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی شخصیات ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد عبداللہ درخواستی جیسا محدث کہاں ہوگا. وہ بے شک دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کے جانے پر میں بار بار یہ کہوں گا, اٹھ کے میں کدے سے چل دیا ساقی, اٹھ کے میں کدے سے چل دیا ساقی, وہ میں وہ خم وہ سراہی وہ جام باقی ہے. ایسے وقت میں جب سپاہ صحابہ مشکلات اور مصائب کے گرداب میں تھی, ایسے وقت میں جب اپنوں نے منہ پھیر لیا تھا, ایسے وقت میں جب میری جماعت کے سینکڑوں کارکن موت کی کال کوٹھڑیوں میں بند تھے, ایسے وقت میں جب میرے قائد مولانا حق نواز کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا تھا, ایسے وقت میں اگر کسی آدمی نے دعاؤں کے ذریعے سپاہ صحابہ کو سہارا دیا تو وہ شیخ درخواست تھے.
نعرہ تکبیر, شیخ الاسلام حضرت درخواستی, نشان حق و راستی, نشان حق و راستی.
یہ جامع عبداللہ بن مسعود جس کے شیخ مولانا شفیق الرحمان یہاں تشریف فرما ہے, یہ کوئی کم عظمت نہیں ہے کہ حضرت شیخ درخواستی کی موجودگی میں جنہوں نے 15 سال بخاری شریف پڑھائی. اور یہ فیضان جاری و ساری ہے, مدرسہ مخزن العلوم ہو یا جامع عبداللہ بن مسعود ہو, حضرت شیخ مولانا فداؤ الرحمان درخواستی ہوں یا حاجی مطیع الرحمان صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان درخواستی ہوں, سپاہ صحابہ کے آنکھوں کا نور ہے. میرے بھائیو, ضلع رحیم یار خان مردم خیز علاقہ ہے, یہاں مولانا غلام ربانی جیسے بزرگوں کے قدم آئے تھے, اور قاری حماد اللہ صاحب اور مفتی حبیب الرحمان تشریف فرما ہیں. مجھے طویل عرصہ سے ان سے شناسائی ہے, میں نے کوئی موقع ایسا نہیں دیکھا کہ جب مجاہدین اور علماء کی یہ جماعت کارزار میں نہ ہو. یہ لوگ کارزار میں اترے کیونکہ مشائخ اور اکابرین کا یہ عظیم اجتماع ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ اس ضلع سے باہر سے بھی اور ضلع سے تشریف لائے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس لڑی میں میں پرویا گیا ہوں, جس تاریخ کے نقش سے سنوارا گیا ہوں, جس حسن سے ہم آراستہ کیے گئے ہیں, جس گلشن میں ہم مہکائے گئے ہیں, جس گلستان کی پتیاں مشاں میں جان کو معطر کر رہی ہیں، آج وہی گلشن، وہی گلستان، وہی دبستان آپ کے سامنے کھولو. ہم لوگ کوئی ٹپکے کے آم کی طرح نہیں ہیں جس کا شجرہ نصب نہ ہو. ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے، ہم روشن اور تابندہ روایات رکھتے ہیں، ہم چمکنے والی تاریخ رکھتے ہیں. طریقے کار میں تبدیلی، یا مجھے کہنے دو عنوان میں تبدیلی، طریقے کار میں تبدیلی یا عنوان میں تبدیلی سے حق کا راستہ مٹ نہیں سکتا. حق ہر دور میں رہا ہے، حق کا عنوان بدلتا رہا ہے. حق کو صداقت کے علم بردار تختہ دار پر چڑھ کر بھی حق کو صداقت کا پرچم بلند کرتے رہے. کوئی دور ایسا بتائیں، علماء تاریخ دان بیٹھے، ایک دور بھی ایسا نظر نہیں آتا 1400 سال یا اس سے پہلے کہ جب جرت رندانہ کے ذریعے مجاہدین میدان میں نہ آئے. ایک بھی دور ایسا، بلکہ میرا ناقص مطالعہ کہتا ہے کہ انبیاء کا سب سے بڑا کمال، پیغمبروں کی سب سے بڑی عظمت، نبوت کا سب سے بڑا شاہکار اور رسالت کی سب سے بڑی رفعت ان کا استقلال ہے. استقلال سے بڑی کوئی چیز ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی. استقامت ہے یا استقلال ہے؟ انبیاء کے واقعات میں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان نقوش کو آشکار کروں جو ثبت کیے گئے. تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تاریخ کا معنی ہے نقش. یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر میں قلم سے نشان لگاؤں، اسے عربی میں تاریخ کہتے ہیں. یہ تاریخ ہے، اور یہ جتنے بھی نقوش ہیں اس صفحہ ہستی پہ وہ سب ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں. حسین تاریخ ہماری ہے، روشنی ہماری ہے. مولانا حق نواز شہید کی جو جد و جہد، ان کا جو مشن ہے، ان کی جو کارگزاری ہے، ان کی جو سرگزشت ہے، ان کے جو نقوش ہیں، نہ صرف یہ کہ ماضی میں ان کا ان کی روشنی میسر ہے، بلکہ وہ تاریخ ہی کا حصہ ہے. مولانا حق نواز اگر جرت کر کے میدان میں آئے ہیں تو یہ صرف ان کا کوئی تفرد نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کا وہ حسین گلدستہ ہے کہ جس میں جھنگوی اپنے کردار کی وجہ سے پرویا گیا ہے. خانپور کے مسلمانوں، کوئی دور بتاؤ کہ جس دور میں حق کی آواز نہ اٹھائی گئی ہو. باطل ہر دور میں رہا، حق بھی ہر دور میں رہا، طریقے کار میں فرق آیا. انبیاء نے اتنی اذیتیں اٹھائیں کہ قرآن کہتا ہے 18,000 پیغمبروں کو بے گناہ ذبح کیا. 18,000 پیغمبر، اور ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے. میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ایک ایسی قوم میں آئے کہ جو قوم انہی کی اپنی قوم تھی. اس کے سردار نے کہا، حنظلہ تم دعوت توحید کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں، دعوت توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے مہلت دی، اس نے
کچھ وقت دیا کہ اس وقت تک تمہیں مہلت ہے، اپنی اس دعوت کو چھوڑ دو۔ حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ اس دعوت کو چھوڑوں گا، نہ اس پیغام کو چھوڑوں گا، بلکہ اپنی جسم کا ایک ایک ٹکڑا اور اپنے جسم کی خون کا ایک ایک قطرہ اس دعوت پہ بہا دوں گا۔ اس نے کہا میں حکمران ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں، میں سردار قوم ہوں۔ حنظلہ نے فرمایا تو قوم کا سردار ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو قوم کا سردار ہے، میں خدا کا فرشتادہ ہوں۔ تو قوم کا سردار ہے، میں بارگاہ لم یزل سے ایک نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ تیری ساری سلطنت سے ٹکرا کر بھی میں توحید کا پرچم سربلند کروں گا۔ چنانچہ چشم فلک نے دیکھا کہ جب مہلت کی مدت گزر گئی تو اسی حنظلہ کو بادشاہ نے گرفتار کیا۔ پیغمبر کو گرفتار کر کے اپنے شہر کے چوک میں ایک پرانے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں بند کر دیا۔ پرانا کنواں جسے قرآن کی زبان میں اصحاب الرس کہا گیا، پرانا کنواں، اس پرانے کنویں میں پیغمبر کو ڈال دیا گیا اور اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر ڈال کر پتھر رکھ کے کنویں کا منہ بند کر دیا گیا۔ اللہ کا رسول جس پر جبریل امین اللہ کا پیغام لاتا ہے وہ گندے کنویں میں بند ہے۔ دو دن چار دن گزر گئے، پیغمبر کنویں میں بند ہے، توحید کے جرم میں بند ہے، اسلام اور دین اور شریعت پیغمبر کے جرم میں بند ہے، پیغمبر کنویں میں تھا۔ ایک شخص پانی کی مشکیں بھرنے والا اس نبی کا صحابی تھا، اس پورے علاقے میں، پوری سلطنت میں، پوری قوم میں ایک آدمی نے صرف ان کا کلمہ پڑھا تھا، صرف ایک شخص۔ اس ماشکی کو پتا چلا کہ میرا پیغمبر کنویں میں بند ہے، وہ سرداروں سے اور چودھریوں سے اور پولیس سے ڈرتا رہا۔ بالآخر کئی دنوں کے بعد ایک دن وہ آدھی رات کے وقت اس کنویں کی مڈیر پر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس بڑے پتھر اور کنویں کی مڈیر میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو اس نے اس فاصلے میں منہ رکھ کے کہا یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کنویں میں بند تھا اور ان کا صحابی کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کنواں گندا ہے، رات کی تاریکی ہے، بدبو آ رہی ہے، اللہ کا رسول لا الہ الا اللہ کے جرم میں کنویں میں بند کر دیا گیا ہے، پیغمبر کا صحابی، مشکے بھرنے والا غریب آدمی، سرداروں سے ڈر کر دن کے وقت نبی کے پاس نہیں آ سکا، رات کو کہتا ہے یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی میرے جیسا آدمی ہوتا، تیرے جیسا ہوتا، وہ یہ کہتا باقی ساری باتیں چھوڑو، پہلے اپنی برادری کے لوگوں کو لاؤ، وہ یہاں سے پتھر ہٹائے، مجھے باہر نکالے، لیکن میں اس پیغمبر کے پاؤں کی خاک پہ قربان ہو جاؤں۔ کہ اس پیغمبر نے کنویں کے اندر سے جواب دیا کہ اے میرے صحابی، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا۔ نبی کنویں میں بند ہے، وہ صحابی کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں لا الہ الا اللہ پہ پکا رہوں گا، تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پیغمبر نے جواب دیا تو میری خدمت کیا کر سکتا ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا، تو خدمت نہ کر، تو میرے پاس آئندہ اگر آئے گا تجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میرے پاس مت آ، میری اس بات پہ پکا رہنا کہ لا الہ الا اللہ کبھی نہ چھوڑنا، تیری چمڑی اتر جائے تب بھی نہ چھوڑنا، سولی پہ لٹکا دیا جائے تب بھی نہ چھوڑنا، تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے تب بھی نہ چھوڑنا، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے درختوں اور درندوں کے سامنے تجھے ڈال دیا جائے تب بھی نہ چھوڑنا۔ تو اس نے کیا کہا، وہ رو پڑا، رو کر کہتا ہے میری کھال کھینچ لی جائے، تیرا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائیو توجہ، توجہ فرمائیں، پیغمبر کنویں میں بند ہے اور صحابی رو رہا ہے، کہ میں تمہارے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. پیغمبر نے کہا خدمت صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ پیغمبر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی فارمولا نہیں دیا, پیغمبر نے توحید کا پرچم بلند کرنے کا سبق دیا, چمڑی ادھر جائے, زندانوں کی ہوش میں صدا دیا جائے, ذبح کر دیا جائے, سب کچھ برداشت کرنا لیکن توحید کے کلمے کو نہ چھوڑنا. وہ روتا ہوا واپس چلا گیا. اگلا دن ہوا, پھر اس کے اگلا دن ہوا, سات دن گزر گئے. بادشاہ کو ترس آیا کہ آخر یہ میری قوم کا آدمی ہے, آخر یہ میری قوم میں سے پیغمبر ہے. وہ آیا, اس نے کنویں کا پتھر ہٹایا. بادشاہ کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر اس پیغمبر سے سوال کرتا ہے, اے حنزلہ اب بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ حنزلہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کلمہ طیبہ کے علاوہ میری کوئی دعوت نہیں. سات دن پہلے جس ایمان پر میں کھڑا تھا آج بھی وہی کھڑا. اس نے کہا تیرا ذہن ٹھکانے نہیں, نعوذ باللہ, موت یقینی ہے, تو ابھی ہلاکت کے گرداب میں گر جائے گا, تو ابھی تباہ و برباد ہو جائے گا. پیغمبر نے کہا تباہی جسم کے مرنے کو نہیں کہتے, تباہی توحید کے چھوڑنے کو کہتے. یہ پیغمبر کا کلام تھا. میرے بھائیوں, اس بادشاہ نے کہا یہ حنزلہ ایسے باز نہیں آئے گا, یہ بڑا پکا آدمی ہے, اس کا آخری فیصلہ کرنا. فیصلہ کیا کیا کہ پتھر تو ہٹا رہنے دو لیکن اس کو اسی کنویں میں زندہ دفن کر دیا جائے. چنانچہ پیغمبر کنویں میں بند تھا, پولیس اور فوج کے آدمیوں نے اس کنویں کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا. پیغمبر کنویں میں بند ہے, لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہی اور پیغمبر پہ مٹی ڈالی جاتی رہی. جب مٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ کندھوں تک مٹی آ گئی اور نبی کا صرف سر باقی رہ گیا, تو پھر بادشاہ آیا, کہنے لگا تجھے زندہ دفن کر دیا جائے گا, تھوڑا سا وقت باقی ہے, اب وقت ہے کہ تو خاموشی اختیار کرے, اب وقت ہے کہ تو کلمہ طیبہ کو چھوڑ دے, اب وقت ہے کہ تو توحید کی دعوت کو چھوڑ دے. اس نے کہا, اس رسول نے جواب دیا, حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر سے جواب دیا کہ میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں, میرا جسم ایک جسم کا ٹکڑا اس توحید میں قربان ہو سکتا ہے, توحید کی دعوت پہ میں کلمہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے کہا مٹی ڈالو, اتنی مٹی ڈالی گئی کہ پیغمبر کو زندہ دفن کر دیا گیا, نبی قبر کی طرح زندہ کنویں میں بند کر دیا گیا, اوپر سے مٹی ڈال دی گئی, سر بھی غائب ہو گیا, جسم بھی غائب ہو گیا, پیغمبر کنویں میں بند ہے, بادشاہ کے سامنے مٹی ڈال دی گئی. جب اتنی مٹی ڈالی گئی کہ نبی قبر میں دفن کر دیا گیا, تو وہ قوم اس قوم کے لوگ اس مٹی پہ کھڑے ہو کر ناچنے لگے. جب مٹی پہ وہ لوگ ناچنے لگے تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا. اللہ نے فرمایا اب یہ قوم اس لائق نہیں ہے کہ اس کو بچایا جائے, یہ قوم اس لائق نہیں ہے اسے محفوظ رکھا جائے, یہ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان لوگ اس قوم کو محفوظ کر دیا جائے. چنانچہ وہ عذاب آیا جو دو دفعہ عذاب آیا, جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. یہ عذاب ایک اور قوم کے لیے بھی آیا, اس قوم کے لیے بھی آیا. پیغمبروں کے ایمان کی اس استقامت نے مجھے حوصلہ دیا کہ ابو بکر کی عزت کے لیے قبر بنتی رہے, لاشیں تڑپتے رہے, فاروق کی عزت کے لیے قبریں بنتی رہے, لاشیں تڑپتے رہے. استقامت کی اس روح نے مجھے سبق دیا کہ حق نواز قبر میں اتر گیا, مشن باقی ہے, اسار القاسمی قبر میں اتر گیا, مشن باقی ہے, مختار سیال کی بچیاں یتیم ہو گئی, مشن باقی ہے, پہلے دو سال سے بولے کے ساتھ جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ہے, مشن باقی ہے. سوا دو سو جوان سپاہی صحابہ کے جیلوں میں ہیں, دو درجن لڑکوں کو سزائے موت ہو چکی ہے. جب میں ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں میرا دل ڈرتا ہے کہیں وہ پریشان نہ ہو. لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کئی جیلوں میں گیا تو ان لڑکوں نے کال کوٹھڑیوں سے کہا کہ پیچھے نہیں ہٹنا, میرا کہنا یہ ہے کہ استقامت کی عظمت ہی انبیاء کا شیوا ہے. استقلال اور اپنے مشن پر پختگی یہ انبیاء کا شیوا ہے, اور یہی سپاہ صحابہ کا زیور ہے. تم نے کبھی سوچا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے یہ بدلتے کیوں نہیں, یہ پیچھے ہٹتے کیوں نہیں, یہ گھبراتے کیوں نہیں, یہ چھوڑ کر جاتے کیوں نہیں؟ جب حق نواز شہید قبر میں اترا تھا تو 300 یونٹ تھے, 350, اور آج 14,000 یونٹ کیوں ہیں؟ 14,000 یونٹ. کسی جماعت کی ترقی کی رفتار ایسی پاکستان کی تاریخ میں ہے تو بتاؤ. یہاں بڑی بڑی جماعتیں, بڑے بڑے گروپ اور بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں. میں ہر ایک تنظیم کی اسلامی خدمت کو سلام کرتا ہوں, لیکن رفتار ایسی تو بتاؤ. یہ وجہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو قبروں میں اتارتے ہیں وہ اتنے پکے کیوں ہیں؟ جو ہسپتالوں میں زخمیوں کو دیکھتے ہیں وہ اتنے پکے کیوں ہیں؟ جو کال کوٹھڑیوں میں بند ہیں وہ اتنے پکے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے پلاٹوں کی سیاست نہیں, اور اس کے پیچھے کرسی کی سیاست نہیں, اس کے پیچھے لسنسوں کی سیاست نہیں. مجھے کئی آدمی کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اور مرواؤ گے اور جواب کیا دو گے؟ میں نے کہا میں وہی جواب دوں گا جو 53 کی تحریک میں 10,000 شہیدوں کا جواب عطا اللہ شاہ بخاری دے گا. میں وہی جواب دے دوں گا قیامت کے دن. میرے بھائیوں, استقامت کی اصل روح یہ جہد مسلسل ہے, یہ سعی پہم ہے جو سپاہ صحابہ کر رہی ہے. پیغمبروں کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ آپ نے سنا, اور میں صحابہ کی تاریخ کا بھی ایک انوکھا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو عام طور پر زبان زد نہیں ہے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا کام. ہے توجہ آپ کی؟ میرے بھائیوں, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی پوری تاریخ جہاد سے, مسلسل جد و جہد سے اور قربانیوں سے عبارت ہے. مشن کے معاملے میں کوئی سمجھوتا پیغمبروں نے نہیں کیا. یہ اصل چیز یہی ہے کہ مشن کی بات جہاں آتی ہے وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا. جس کو دین اور ایمان سمجھ کر آدمی چل پڑتا ہے پھر اسی پر ساری زندگی کو کھپا دیتا ہے. یہی ایمان کا اصل زیور ہے. وہ وقت بھی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. آپ نے سنا اور دیکھا اور پڑھا کہ حضور کے سامنے ابو جہل نے کہا کہ کسی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہے تو بتاؤ, دولت چاہتے ہو تو بتاؤ, اور سرداری چاہتے ہو تو بتاؤ. تو میرے پیغمبر نے جواب دیا تھا, میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے, محمد سب کچھ قربان کر سکتا ہے, توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ مشن پیغمبر ہے, اس پر رسول اللہ پکے ہوئے. لیکن میں مکہ اور مدینہ کی تاریخ ایسے سنہرے نقوش دیکھ رہا ہوں کہ جیسے نقوش کبھی چشمے فلک میں دیکھے نہیں. کائنات میں ان نقوش سے بہتر نقش کوئی سبق نہیں ہوا. کتنی شہادتیں ہیں، کتنی تاریخ ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جنگ بدر میں 14 آدمی شہید ہوئے تھے، لیکن وہ بدلے نہیں تھے. احد میں 70 لاشیں تڑپتی رہی تھی، ایک بھی نہیں بدلا تھا. خندق کی کھائیوں میں 19 صحابی شہید ہو گئے تھے، لیکن ایک بھی پیچھے سے نہیں بدلا تھا. خیبر کی لڑائی میں 17 آدمی شہید ہو گئے تھے، ایک بھی نہیں بدلا تھا. بیر معونہ پہ 67 صحابی ذبح ہو گئے تھے، ایک بھی نہیں بدلا تھا. بنی لحیان کے قبیلے میں 10 آدمی ذبح کر دیے گئے تھے، ایک بھی نہیں بدلا تھا. بلال تپتی ریت پہ لٹایا گیا تھا، نہیں بدلا تھا. سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے تھے، نہیں بدلی تھی. زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، نہیں بدلی تھی. لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی تھی، نہیں بدلی تھی. مکے کی گلیوں میں صحابہ کو مارا گیا تھا، بدلے نہیں تھے. سولیوں پہ چڑھایا گیا تھا، بدلے نہیں تھے. نیزے کی انیوں پہ چڑھایا گیا تھا، بدلے نہیں تھے. دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، بدلے نہیں تھے. بدلا ہے تو بتاؤ. لیکن قیصر روم کے ساتھ اس پہلی جنگ میں جو صحابہ نے صدیق اکبر کے دور میں لڑی، فتح روم کا یہ پہلا مارکا تھا جس میں اگرچہ فتح نہ ہو سکی، لیکن قیصر روم کی حکومت میں دراڑیں پڑ گئیں. یہ وہ واقعہ ہے جس کو ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی کی تاریخ ہسٹری آف اسلام میں لکھا. حدیث کی کتابوں میں اسی واقعہ کو دوسرے عنوان سے بھی لکھا گیا. لیکن قیصر روم کے دربار میں پہلی لڑائی 600 صحابی قید ہو کر لائے گئے. قید کر کتنے صحابی؟ 600 صحابی. 600 صحابہ کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. بادشاہ نے ان 600 قیدیوں میں ایک لڑکے کو دیکھا، اور وہ لڑکا ان 600 قیدیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھا. علماء عرب نے یہ بھی لکھا کہ حضور کے دور میں جو صحابہ گزرے ان میں 3 صحابی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے. 3. ان میں ایک حضرت خبیب بن عدی تھے، اور ایک دہیا قلبی تھے، اور ایک یہی حذافہ سہمی ہے جن کا ذکر ابھی میں کر رہا ہوں. ان سے زیادہ حسین عرب کی تاریخ میں کوئی نہیں. دوسرے ایک خوبصورت آدمی کا ذکر کتابوں میں آتا ہے جس کو فاروق اعظم کے دور میں ابو ذؤیب کہا گیا. یہ وہی ابو ذؤیب ہے جو مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا. تو فاروق اعظم نے بلا کر کہا کہ تو بہت خوبصورت ہے، فتنہ برپا کرے گا. چنانچہ اس کے سر کے بال مڑا دیے تھے فاروق اعظم. جب سر کے بال مڑائے تو اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ماتھے پہ فاروق اعظم نے ایک کالا نشان اس کے ناک پر لگا دیا، اس کے حسن میں پھر بھی فرق نہ آیا. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسے ملک میں بھیجتا ہوں جہاں سارے خوبصورت ہوں تاکہ وہاں فتنہ پیدا نہ ہو. چنانچہ ابو ذؤیب کو ملک شام بھیج دیا. فاروق اعظم پھر ایک دفعہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک لڑکی کہتی ہے کہ کاش وہ فلاں حسین لڑکا میرے پاس آتا. تو فاروق اعظم اس لڑکے کی تلاش میں نکلے. تو اس لڑکے کو بلا کر جب لوگ لائے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پولیس والوں سے کہا کہ مجھے سر مڑانے دو. تو عمر کے پاس آنے سے پہلے اس نے سر مڑا دیا. حضرت عمر نے پوچھا تو نے سر کیوں مڑایا؟ اس نے کہا کہ میں ابو ذؤیب کا بھتیجا ہوں جس کو آپ نے شام بھیجا تھا. تو میں نے کہا مجھے بھی آپ شام بھیجیں گے تو پہلے میں سر مڑاؤں تاکہ چچا کی سنت پہ عمل ہو جائے. خیر یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اس واقعہ کو میں نے اپنی ایک کتاب خلافت الحکومت جو تازہ چھپ رہی ہے ابھی اس میں بھی نقل کیا. یہ بڑا مارکا تلارا واقعہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عرب کی تاریخ میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہوئے، لیکن وہ 600 قیدی تھے. بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا قیصر روم. اس نے اس خوبصورت لڑکے کو بلایا، اس سے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 32 سال. تو رہتا کہاں ہے؟ کہتا ہے میں مدینہ میں رہتا ہوں. تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا سہمی قبیلہ. تیرا نام کیا؟ اس نے کہا حذافہ. بادشاہ نے کہا کہ تو ان بدوؤں کے ساتھ کیسے آیا؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کا سپاہی ہوں اور نبی کا غلام ہوں، پیغمبر کا نوکر ہوں. بادشاہ نے کہا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تو کتنا خوبصورت ہے؟ اس نے آئینہ منگوایا. قابل غور بات کہہ رہا ہوں. اس نے آئینہ منگوایا اس نے کہا دیکھو اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو اور پھر سارے ملک کے ان 600 قیدیوں کو دیکھو، کوئی تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس نے کہا ہوگا. اس نے کہا نہیں، آئینہ دیکھا. آئینہ دیکھا. اس نے کہا اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا. اس نے کہا کہ میں ابھی تجھے رہا کرتا ہوں ابھی، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تو ان عرب کے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ. اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ آیا ہوں، قید ان کے ساتھ ہوا ہوں، ان کے ساتھ رہوں. بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ساتھ چھوڑنے کی بات اکیلی نہیں. اگر تو محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو میں تیرا نکاح اپنی لڑکی سے کرتا ہوں اور آج ہی کرتا ہوں. 600 آدمی قید ہیں، ہتھکڑیاں اور ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور دربار بادشاہ کا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ان کا ساتھ چھوڑ دے، ابھی کلمہ چھوڑ دے، ابھی میں تیرا نکاح اپنی لڑکی سے کرتا ہوں، اور اگر تو میرے ساتھ رہے تو میں بادشاہ میں تجھے حصہ بھی دوں. اس نے کہا نہیں، میں نے اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر میرے دامن میں کیا رہے گا؟ اصل تو چیز ہی محبت رسول ہے. محبت رسول کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. یہ ایک عام بات ہے. 600 آدمی تھے، ان کو پکڑا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو گرفتار کر کے حوالاتوں میں اور جناب مکانوں میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ صحابی ایمان پر قائم رہا. بادشاہ نے کہا اچھا تو اگر نہیں بدلتا تو میں تیرا امتحان لوں گا، اور تو بدل جائے گا جو میں تیرے ساتھ معاملہ کروں گا تو اپنی بات پر نہیں قائم رہ سکتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت تو نہیں جانتا، ہم جیسے لوگ ہیں ہم جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اس نے کہا نہیں تو ابھی چھوڑ دے گا، دیکھو ساری دنیا دیکھے گی کہ تو چھوڑ دے گا. اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں تیرے ظلم کا امتحان ہے یا میرے صبر کا امتحان ہے، کیا ہوتا ہے ابھی پتا چلے. اس نے ایک بہت بڑا مکان خالی کرا، بڑا خوبصورت محل تھا. بادشاہ نے کہا کہ اس رضافہ سہمی کو اس مکان میں بند کر دو، اور اس کے سامنے 6-7 حسین لڑکیاں اس میں داخل کر دو، دوشیزہ لڑکیاں، اور خوبصورت لڑکیاں ہوں اور عیش و تنام ہو اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ہوں، اور اس میں اس کو بند کر دو. 6-7 دن کی مہلت دی گئی. 6-7 دنوں کے بعد بادشاہ اس محل میں آیا، ان لڑکیوں سے پوچھا کہ اس رضافہ کو کیسا پایا. ان لڑکیوں نے کہا کہ یہ ہمیں تسلیم ہے کہ ہم 6-7 لڑکیاں مل کر بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکیں، لیکن 6-7 دنوں میں اس لڑکے نے تو نظر اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا. اس نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی اس سے باتیں کرنے کی لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ اگر آدمی ہوتا تو ہماری طرف دیکھتا. اس نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی دنیا کا آدمی نہیں ہے، یہ تو آسمانوں کا بھیجا ہوا فرشتہ. بادشاہ نے کہا اس کو باہر نکالو. اس کو حضرت حذافہ سہمی کو باہر نکالا. بادشاہ کے دربار کے سامنے ایک دیوار تھا. گبن کہتا ہے کہ ایسا امتحان بھی دنیا میں کبھی کسی کا نہیں ہوا کہ تخت کے سامنے جو دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس صحابی کے ہاتھوں کو لمبا کر کے اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی. دیوار کے ساتھ صحابی کو چن دیا گیا اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئی اور ہاتھوں اور پاؤں سے لہو بہتا رہا، لیکن 2-3 دن تک یہ دیوار کے ساتھ چنا رہا، لہو بہتا رہا، اس کے ایمان میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آیا. بادشاہ نے کہا اس کو اتار لو، یہ باز نہیں آئے گا، یہ بڑی مضبوط ہڈی ہے، اس کو اتارو. حذافہ سہمی کو اتارا گیا. گبن کہتا ہے کہ جب حذافہ کو اتارا گیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایک آگ کا چیخہ جلایا جائے. آگ کا بڑا چیخہ جلایا اور اس کے اندر آگ جلائی گئی. اس چیخے کے اوپر ایک بہت بڑا تیل کا کڑاہا رکھا گیا. جب تیل پکنے لگا، آگ دہکنے لگی، تیل پکنے لگا تو ایک گوتھن میں ڈال کر اس پیغمبر کے صحابی حذافہ کو اس آگ اس تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا. تیل پک رہا تھا، 4 گھنٹے گزر گئے کہ تیل پکتا رہا، آگ جلتی رہی، لوگ تماشا دیکھتے رہے، قیدی موجود تھے، وہ قیدی تو اپنے کمروں میں مکانوں میں بند تھے لیکن مملکت کے تمام لوگ، پولیس والے، فوج والے، رعایا کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر کانپ رہے تھے. عورتیں رو رہی تھیں، مرد رو رہے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے حذافہ کے حسن کو دیکھ کر. پورے روم کے لوگ ورتے حیرت میں ڈوب گئے تھے، لیکن اس کے ایمان کو دیکھو کہ 4 گھنٹے کے بعد اس کی عظمت نے کیا دنیا کو دکھایا. کہ چار گھنٹے کے بعد جب کڑاہا اتارا گیا اور حذافہ کی ہڈیاں چننے کے لیے اس نے ایک برتن اس میں ڈالا تیل میں, تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حذافہ باہر آ گئے اور اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا. میرے بھائیوں, استقلال اس تاریخ کو دیکھو, یہ سپاہی صحابہ کا بچہ بچہ آج کس وجہ سے ہتھکڑی کا زیور پہن رہا ہے, پاؤں میں بیڑیاں پہن رہا ہے, تختہ دار کو چوم رہا ہے, گولیاں لگ رہی ہیں وہ باز نہیں آتا ہے, اور بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں وہ باز نہیں آتا ہے. اس کے ایمان کو گولیاں کیوں نہیں روکتی, اس کے ایمان کی مضبوطی میں بم شگاف کیوں نہیں ڈالتے, اس کے ایمان کی حرارت کو اور جیل سرد کیوں نہیں کرتی. تم غور تو کرو, تم سوچو تو صحیح, 110 آدمی شہید ہو چکے ہیں, 7000 آدمی زخمی ہو چکے ہیں, 400 آدمی جیلوں کی کال کوٹھڑیوں میں سزائیں پا چکے ہیں, اور 250 آدمی آج بھی جیلوں میں موجود ہیں. تم بتاؤ تو صحیح, یہ بدلتے کیوں نہیں, یہ ہٹتے کیوں نہیں, یہ پیچھے جاتے کیوں نہیں, ایمان میں فرق آتا کیوں نہیں؟ غور تو کرو, گولیاں چلتی رہی, لوگ بیٹھے رہے, تم نے نہیں دیکھا لاہور کے چبرجی گراؤنڈ میں 2 سال پہلے بم کا دھماکہ ہو گیا تھا, لاشیں پڑی ہوئی تھی, لیکن لوگ کہتے تھے ہم جلسہ سن کر جائیں گے, لوگ کہتے تھے فاروقی اور آدم تارک کی تقریر سن کر جائیں گے. کمال میرا نہیں تھا, کمال آدم تارک کا نہیں تھا, اگر حذافہ کی لاش تیل میں پکتی رہی تھی تو یہی حوصلہ میرے نبی کے جانشاروں کو ملا تھا کہ صحابہ تیل پر پکتے رہے, ہم بعض کیوں آئے, صحابہ تڑپتے رہے, ہم بعض کیوں آئے, صحابہ کی لاشیں تڑپتی رہی, نیزے لگتے رہے, تلواریں چلتی رہی, لاشیں تڑپتی رہی, بچے یتیم ہوتے رہے, بیویاں بیوہ ہوتی رہی. یہ وہ حوصلہ تھا جو آج سپاہی صحابہ کے بچے بچے کے قلب و دماغ میں موجود ہے, کہ آج راکٹ لانچر بھی چلا ہے تب بھی ایمان میں فرق نہیں آیا ہے. میرے سامنے عظمت و تقدیس کا یہ باب کھلا ہے, میں اس باب کو بند کیسے کر سکتا ہوں؟ اس روشنی کو دیکھو میرے بھائیوں, صرف پیغمبروں کا ایک واقعہ یا صحابہ کا ایک واقعہ ہی ہماری منزل نہیں ہے, اور نہ یہی ایک بات ہمیں سہارا دے رہی ہے, بلکہ صحابہ کی ساری تاریخ سپاہی صحابہ کے بچے بچے کو سہارا دے رہی ہے. ایک 144,000 صحابہ, کوئی ایک صحابی تو بتاؤ جس نے ایمان چھوڑا ہو, دین چھوڑا ہو, شریعت محمدیہ کو چھوڑا ہو. آج میری جماعت کا بچہ بچہ ان صحابہ کو کیسے چھوڑے؟ ان کی تھیوری اور فلسفہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے صحابہ کی لاشیں نبی کے سامنے تڑپتی رہیں اور ان کے ایمان میں فرق نہیں آیا, آج صحابہ کو کافر کہا جائے اور ہم اس کا دفاع کریں تو اس دفاع میں فرق کیسے آئے؟ میرے بھائیوں, تاریخ کی اوراق سے پردہ ہٹا کر ہمیں اس کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تاریخ کا تناظر کیا کہتا ہے, کہ حق و صداقت کی آواز کہاں کہاں تک پہنچی اور رفعت و بلندی کا یہ مینار کہاں کہاں روشن ہوا. آپ اس کو دیکھیں کہ صحابہ کرام اور پیغمبروں کے اس مشن پر کہ جس کو سچ سمجھا ہے, جس کو دین سمجھا ہے, اس پر گامزن ہونا اس پر پکا رہنا، اس پر جان دے دینا، اس پر سب کچھ لٹا دینا، یہ ایک آدمی کا مشن نہیں ہے، ایک دور کا مشن نہیں ہے، ایک علاقے کا مشن نہیں ہے، ایک بستی کا مشن نہیں ہے۔ آپ ذرا آگے تو بڑھیں، مجھے بتائیں کیا خالد ابن ولید ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس نے سب کچھ لٹایا تھا؟ 125 جنگیں لڑی تھیں اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی، اور عرب کی عورتیں کہتی تھیں عجبت النساء ان ولد مثل خالد، کہ عرب کی عورتیں باج ہو گئی ہیں کہ خالد جیسا بیٹا پیدا کر سکے۔ میرے بھائیو، خالد ابن ولید کو کون سی گرمی نفس تھی جو اتنی پختگی پر آمادہ کر رہی تھی؟ اور پھر حضور کے دور سے آپ آگے بڑھیں، کیا زید ابن خطاب فاروق اعظم کے بھائی نے یمامہ کی جنگ میں اپنی گردن نہیں کٹائی تھی؟ اور 750 قرآن کے قاری یمامہ کی جنگ میں ذبح نہیں کیے گئے تھے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا ابو بکر صدیق کے دور میں 1700 آدمی شام اور روم کی لڑائیوں میں شہید نہیں کیے گئے تھے؟ کیا فاروق اعظم کے دور حکومت میں جو 10.5 سال تک محیط رہا، کیا اس دور میں مختلف جنگوں میں جس میں 3600 علاقے فتح ہوئے تھے، کیا اس جنگوں میں 26,000 آدمی شہید نہیں کیے گئے تھے؟ مجھے بتاؤ، عثمان غنی کے 12 سالہ دور حکومت میں کیا 17,000 مسلمان نہیں شہید ہوئے تھے؟ حضرت علی کے دور میں کتنے آدمی شہید ہوئے؟ حضرت حسن کے دور میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ امیر معاویہ کے 19 سالہ دور حکومت میں کتنے آدمی شہید ہوئے؟ اور پھر آپ آگے بڑھیں، تاریخ کے دریچے کو وا کریں، تاریخ کے اوراق کو کھولیں، تاریخ کی کہانی پیش کریں، تاریخ کی کہانی سے سبق حاصل کریں۔ کیا اس دین کے لیے، کیا اس استقامت کے لیے، کیا اس پختگی کے لیے سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی عدالت میں ذبح نہیں کیا گیا؟ ان کی عمر 53 سال تھی، حجاج نے کہا میں تجھے ذبح کر دوں گا، اس نے کہا موت و حیات تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس نے کہا ابھی تیرے ٹکڑے کرتا ہوں، اس نے کہا تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، لیکن میں ظلم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بڑے اجلاس میں 4 آدمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حجاج سعید ابن جبیر کو ذبح نہ کر، اس کے بدلے میں ہمیں ذبح کر لے، اس لیے کہ روئے زمین پر سعید سے بڑا اس وقت عالم کوئی نہیں۔ لیکن حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر کے ٹکڑے کر دیا، ذبح کر دیا۔ اور آپ آگے آئے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ابو حنیفہ کا قصور کیا تھا؟ ابو حنیفہ جیل سے نہیں اٹھا، جنازہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ کیا جیل سے نہیں اٹھا تھا؟ اور اس کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا بات
ہے، تکبیر، عظمت امام اعظم ابو حنیفہ!
ہماری تاریخ کو تو پڑھ، ہماری ہسٹری کو تو پڑھ۔ آج اگر میری جماعت کا بچہ اپنی بات پر قائم ہے تو تو اس کو دہشت گردی کہتا ہے، تو تخریب کاری کہتا ہے، تو جنونی مذہبیت کہتا ہے۔ یہ جنونی مذہبیت اگر ہے تو مجھے بتا، 14 صدیوں کی تاریخ میں جو لوگ میزوں پہ چڑھائے گئے وہ جنونی مذہبی تھے، جو امیوں پہ چڑھائے گئے، جو آگ کے انگاروں پہ جلائے گئے، جو نیزے کے پھالوں سے ٹکڑے کیے گئے، جو تلواروں سے کاٹ دیے گئے، جو جیلوں میں آباد کر دیے گئے، کیا سارے کے سارے مذہبی جنونی تھے؟ کیا وہ مذہبی جنونی تھے جو افریقہ کے جزیروں میں قبریں جن کی بنی، اور مصر کے دروازے پہ قبریں جن کی بنی، چین کے ساحل پہ قبریں جن کی بنی؟ یہ مذہبی جنونی نہیں، تیرا مذہب، تیرا خیال، تیرا تصور اور ہے جو اسلام کے لیے مرتا ہے، وہ مذہبی جنونی نہیں ہوتا، وہ پیغمبر کے صحابہ کا صحیح جانشین ہوتا۔ اس تاریخ کو پڑھنا، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اس کو پڑھ۔ استقامت کے لیے، استقامت کی روح کو اپنایا کس نے؟ دین پہ پکا رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اماموں کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، محققین کی سنت ہے، مفسرین کی سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، موقف نہیں بدلا، امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، موقف نہیں بدلا، امام شافعی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا، موقف نہیں بدلا، امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا، موقف نہیں بدلا، امام بخاری کو دھکا دے کر بخارا سے نکالا گیا، موقف نہیں بدلا، امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں پھرایا گیا، موقف نہیں بدلا. امام راضی کو اذیتیں دی گئیں، موقف نہیں بدلا. آگے بڑھ، مجدد الفسانی کو جیل میں ڈالا گیا، موقف نہیں بدلا. ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، موقف نہیں بدلا. حضرت ماجدی ابن کثیر کو جیل میں ڈالا گیا، موقف نہیں بدلا. ابن قیم جوزی کو پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، موقف نہیں بدلا. اور اسنا ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے، موقف نہیں بدلا. میں کیسے موقف اپنا چھوڑ دوں؟ میں اپنی بات کیسے چھوڑ دوں؟ میں اپنی دعوت کیسے چھوڑ دوں؟ اگر رسول اللہ کے دور میں مقابلہ شرک سے تھا تو پیغمبر ڈٹے رہے، اگر ابو حنیفہ کے دور میں مقابلہ دہریت سے تھا تو وہ ڈٹے رہے، اگر امام غزالی کے دور میں مقابلہ فلاسفہ سے تھا وہ ڈٹے رہے، اگر فتنہ تاتار کے مقابلے میں ابن تیمیہ میدان میں آئے وہ ڈٹے رہے، اگر فتنہ انموزت کا مقابلہ ابن تیمیہ نے کیا ابن تیمیہ ڈٹا رہا، اور اگر الحاق کے مقابلے میں مجدد الفسانی آیا وہ ڈٹا رہا، اگر فتنہ عالم کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ آئے وہ ڈٹے رہے. آج مجھے تو کہتا ہے موقف چھوڑ دے، میرے کسی بزرگ نے، پیر نے، مشائخ میں سے کسی نے موقف چھوڑا ہو میں چھوڑ دیتا، جیل سے ڈر جاتا، تختہ دار سے ڈر جاتا، ایران کی گولی سے ڈر جاتا، راکٹ ڈاکٹر سے ڈر جاتا، بموں کے دھماکوں سے ڈر جاتا. جب میری ساری تاریخ روشن ہے تو میں اپنی اس روشنی کو مان کیسے کروں؟ میرا جو موقف ہے، اگر میرا موقف پیغمبر کی شریعت سے نہ ملے تو تو مجھے کہہ دے کہ یہ راستہ غلط ہے، اگر میرا موقف قرآن سے ثابت نہ ہو تو میرا راستہ بدل دے، صحابہ سے ثابت نہ ہو میرا راستہ بدل دے، ابو حنیفہ سے ثابت نہ ہو میرا راستہ بدل دے، امام مالک سے ثابت نہ ہو تو میرا راستہ بدل دے، اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو میں چمڑی ادھیڑ سکتا ہوں، موقف نہیں چھوڑ سکتا. شیعہ کے کفر کا اعلان قرآن نے نہیں کیا اور نہ کیا ہو میں آج موقع بدل دیتا ہوں. اگر تیری نظر کو نہیں پتا چلا، آ میں تیرے سامنے جھنگوی کی کتاب پیش کرتا ہوں، تیرے سامنے جھنگوی کا استدلال پیش کرتا ہوں، تیرے سامنے سپاہ صحابہ کا استدلال پیش کرتا ہوں، تو ہی فیصلہ کر کے مجھے بتا. یہاں کے جامعہ عبداللہ بن مسعود میں آئے ہوئے دیندار لوگوں، چودھریوں، سرداروں، خانوں، پیروں، بلوچوں اور مختلف برادریوں کے لوگوں، آؤ میرا موقف اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو مجھے دعوت دو کہ میں غلط راستے پر ہوں، اور اگر قرآن سے میرا موقف مل جائے تو پھر راستہ روکنا چھوڑ دو، پھر میرا ساتھ دو، میری سرپرستی کرو، میری قیادت کرو، میں تمہارے پاؤں کی خاک کو سرما بنانا ایمان سمجھتا ہوں. اگر پیغمبر کے دشمن کے بارے میں نبی نے نرمی کی ہو تو مجھے کہہ دے کہ میں بھی نرمی کروں، اگر صحابہ کے دشمن کے بارے میں نبی نے نرمی کی ہو تو میں بھی نرمی کر لیتا ہوں، لیکن تاریخ کو مسخ تو نہ کر، تاریخ کو تو مسخ نہ کر. تجھے یہ لفظ تو یاد ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا، بلکہ قرآن نے کہا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، یہ لفظ تو بار بار بتاتا، یہ لفظ تو بار بار کہتا ہے مولوی جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی، حکمت سے دعوت دو، یہ لفظ تجھے یاد ہے، لیکن قرآن کا یہ لفظ نہیں تمہیں یاد کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں کے بارے میں سختی کر، یہ قرآن میں نہیں ہے؟ تو یہ پہلا لفظ یاد ہے، بعد والا نہیں یاد. چلو آؤ میں صحابہ پر آتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا میرے رسول نے اس بیوہ عورت اور اس بوڑھی عورت کی عیادت نہیں کی جو رسول اللہ کے چہرے پر غلاظت ڈالتا کی ہے عیادت؟ میں مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف کریں. پیغمبر علیہ السلام اس بوڑھی عورت کی عیادت کی جو روزانہ میرے پیغمبر کے چہرے پر غلاظت ڈالتا، اور جب ایک دن نبی کے چہرے پر اس نے غلاظت نہ ڈالی، دو دن گزر گئے، حضور نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے، تو پتہ چلا وہ بیمار ہے. تو دنیا کا سردار اپنے سارے کام چھوڑ کر اس عورت کے دروازے پر اور جا کر کہا، اماں میں تیری عیادت کرنے آیا. اس کا لڑکا ششدر اور پریشان ہو گیا، اس نے کہا محمد آپ عیادت کرنے آئے؟ تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری اماں تو آپ کے چہرے پر غلاظت ڈالتی تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا جو تیری اماں کا کام تھا اس نے کیا، جو میرا کام ہے میں نے کیا. اسی وقت اس لڑکے نے نبی کا کلمہ پڑھا. کافرہ عورت، مشرکہ عورت پیغمبر علیہ السلام کے لیے متعنت ہے، ضدی ہے، نبی کے چہرے پر غلاظت ڈالتی ہے، لیکن نبی اس کی عیادت کے لیے گیا. لیکن وہ پیغمبر جو مشرکہ عورت کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اسی پیغمبر کا یہ ارشاد نہیں نظر آیا کہ میرے رسول نے فرمایا سیاتی قوم، ان قریب ایک قوم آئے گی، یقال لہم الرفصہ، اسے رافضی کہا جائے گا، الا فلا تعقلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھانا، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہ پینا، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز نہ پڑھنا، ولا تصلوا علیہم، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، ولا تتبعوا جنازہم، ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا. یہ کس پیغمبر نے فرمایا؟ اسی پیغمبر نے جو مشرکہ عورت کی عیادت کے لیے گیا ہے. اپنی ذات کا مسئلہ آیا تو نبی مشرکہ عورت کی عیادت کے لیے چلا گیا، اور صحابہ کی عزت کا سوال آیا تو اس پیغمبر نے فرمایا کہ جو صحابہ کا دشمن ہے اس کے ساتھ گلاس پانی کا بیٹھ کر بھی نہیں پینا. آؤ میرے پیغمبر عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا، وعدہ فرمایا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا. صحابہ نے عرض کیا، فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس منافق کا کیوں جنازہ پڑھاتے ہیں، ہماری رائے ہے کہ نہ پڑھائے. حضور نے فرمایا میں وعدہ کر چکا ہوں میں جنازہ پڑھاؤں گا، بلکہ آپ نے اپنا کرتا مبارک بھی اسے دیا کہ اپنے باپ کو کفن میں رکھو. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب جنازہ پیغمبر پڑھا کر واپس ہوئے تو اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا ولا تصلی علی احد منھما ابدا ولا تقم علی قبری، اے میرے پیغمبر تجھے آئندہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی نہ اجازت ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت. اور بلکہ یہ بھی فرمایا ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اگر تو 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرے گا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی کبھی اسے معاف نہیں کرے گا. پڑھاتا ہے جب اسی پیغمبر کے سامنے یہ واقعہ آیا، کون سا واقعہ؟ کہ پیغمبر ایک جنازہ پڑھانے گئے، جنازے پر کھڑے ہو گئے، جنازہ سامنے رکھا ہے، حضور نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا فلاں آدمی کا جنازہ ہے. تو حضور مصلی کے پیچھے ہٹ گئے، یا رسول اللہ جنازہ نہیں آپ پڑھاتے، آپ رحمت للعالمین ہیں. حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیوں؟ انہ کان یبغض عثمانہ، اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے. منافقوں کے سردار کا جنازہ میرے نبی نے پڑھایا، لیکن جب یہ پتا چلا کہ فلاں آدمی کے دل میں عثمان کا بغض ہے تو میرا پیغمبر مسلح سے پیچھے ہٹا. ہٹا یا نہیں ہٹا؟ کیا قرآن کی یہ آیت نہیں نظر آئی آپ کو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب عرب کے کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کیسا ایمان لائے؟ تو قرآن کہتا ہے کما آمن الناس، جیسے میرے صحابہ ایمان لائے. تو وہ کیا کہتے ہیں آگے بھائی؟ وہ آگے سے کہتے ہیں انومنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن الصفحاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. تو صحابہ کرام پر پہلا تبرہ رسول اللہ کے دور میں ہوا بے وقوف کا، کہ انہیں بے وقوف کہا گیا. کافر نہیں کسی نے کہا، منافق نہیں کہا، مرتد نہیں کہا، ابلیس نہیں کہا، شیطان نہیں کہا، شرابی نہیں کہا، زانی نہیں کہا. کیا کہا؟ انومنو کما آمن الصفحاء، کیا ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو لفظ بے وقوف عرب کے کافروں نے صحابہ کے خلاف استعمال کیا. تو خلاق عالم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 صحابہ کو بے وقوف نہ کہو، وہ تو عقل مند ہے. یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ کا عقل مند ہونا یہ اظہر من الشمس، یہ بدیہی بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ عقل مند ہے. ایک سورج چڑھا ہوا ہو، آدمی کہے آج سورج چڑھا ہوا ہے، تو کہیں گے یہ بے وقوف ہے، سورج تو نظر آ رہا ہے، اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ عقل مند ہے. کیوں؟ ان کا عقل مند ہونا ایک حقیقت سابقہ ہے. اس لیے اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہا الا خبردار انہم ہم الصفحاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی پاگل ہیں، یہی احمق ہیں. یعنی جن لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے انہی لوگوں کو بے وقوف قرار دیا، انہی لوگوں کو احمق قرار دیا. آج کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ آپ بھی فرقہ وریت کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا؟ کہ آپ بھی فرقہ وریت کھلا رہے ہیں. پروردگار نے فرمایا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے. قرآن کی اس آیت نے دلالت النفس سے، عبارت النفس سے، اشارت النفس سے تو یہ کیا سمجھ لیا کہ قیامت کی صبح تک جو لفظ میرے صحابہ کے خلاف کوئی استعمال کرے وہی لفظ اس کے خلاف استعمال کرنا اللہ کی سنت. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ لو خیر، میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. توجہ ہے میری طرف؟ ابھی تو میں اور بھی چلوں گا، آپ تو تھک گئے ہیں. چلنا چاہیے مجھے، اور بھی چلنا چاہیے. ہے توجہ آپ کی؟ پوری توجہ ہے؟ میں اور آگے چلوں، سب تو نہیں گئے. توجہ فرمائیں، دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ بے وقوف ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ قرآن سے اس کا مطلب کیا نکلا کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کوئی استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا فرقہ وریت نہیں ہے، قرآن کا حکم. جو لفظ صحابہ کے خلاف استعمال کرے گا اس کے خلاف قیامت تک وہی لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا دشمن کہا. اس قرآن کی آیت نے ہمیں سبق دیا کہ ہم خمینی کو قرآن کا دشمن کہیں. خمینی نے کہا عمر فاروق کافر و زندیق تھے، اس آیت نے ہمیں بتایا کہ خمینی کو ہم کافر و زندیق کہیں. غلام چند نجفی نے فاروق اعظم کو شرابی کہا، اس آیت کی روشنی میں ہمارا فرض ہے کہ ہم خمینی اور غلام چند نجفی کو شرابی کہیں، زانی کہیں. خمینی کہتا ہے کہ عثمان غنی بدکماش ہے، اس آیت کی روشنی میں میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بدکماش کہوں. یہ خمینی کو بدکماش کہنا فرقہ وریت نہیں ہے، یہ تخریب کاری نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو 1400 سال پہلے قرآن میں آ چکا ہے کہ جو لفظ صحابہ کے خلاف کوئی کافر استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرو، وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے. اس سنت پر عمل ہم کرتے رہیں گے، جان چلی جائے تب بھی عمل کریں گے، بچے قربان ہو جائے تب بھی عمل کریں گے، بیویاں بیوہ ہو جائے تب بھی عمل کریں گے. جو حکم پروردگار کا ہے میری جماعت کا، بچہ بچہ اس حکم پر عمل کر کے رہے گا. بھائی بات سنو، کھوتی کا خمینی پتر کھوتی تھا، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہ نہ مارو. جو قرآن کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں گے، جو قرآن کا حکم ہے ہم اس پر عمل، ٹھیک ہے؟ کھوتی دا پتر دا کسی جگہ ذکر نہیں، اس لیے یہ نعرہ نہ مارو، یہ نعرہ. ایک اور بات ہے، میں وا کینٹ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا کہ چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جس نے صحابہ کو کافر کہا اسے ہم کافر کہیں، جس نے ابو بکر کو کافر کہا اسے کافر کہنا قرآن کا حکم ہے. ایک شیخ الحدیث صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ آج کے بعد میری ساری زندگی سپاہی صحابہ کے لیے قربان ہے، کیونکہ آپ نے اپنا موقف قرآن سے سمجھایا. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک سوال کا جواب نہیں سمجھ گیا، وہ کیا؟ کہ یہ جو کافر کافر کا لفظ ہے، یہ دو دفعہ کافر کہنا، یہ کہاں قرآن میں آیا؟ کافر کافر، کیونکہ مرزائی شیعہ سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہت اچھے ہیں اور تم کفر میں ہم سے سینئر ہو. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ان کا ہمیں تو ایک مرتبہ مولویوں نے کافر کہا، تمہیں تین مرتبہ کہا کافر کافر کیا. تو یہ ایک سوال ہے بڑا اہم، کہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ کافر کہاں کہا گیا؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے کافر کافر کیا کہا. میں نے کہا اگر آپ میری بات پر غور کریں تو میں دلالت النص سے یہ دو دفعہ کافر کہنا بھی ثابت کرتا ہوں. ابھی وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، کسی بات کی تاکید کے لیے اس کو دو دفعہ ذکر کرنے کا قرآن میں ذکر ہے، کہ جب بات تاکید کرنا مقصود ہو نا، رکاوٹیں زیادہ ہوں، پریشانیاں زیادہ ہوں، راستہ کٹھن ہو، تو اس کو دو دفعہ کہنا چاہتا ہے. میں نے کہا دیکھیں، قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا رات و رات. یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے اسرا، اس اسرا کے اندر رات کا معنی شامل ہے. اسرا کہتے ہی رات کو سیر کرانے کو ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سیر دن کو ہوئی، اللہ نے لیلن کا لفظ دوبارہ بولا. لیلن کا لفظ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات. رات کے وقت سیر کرائی تو اسرا میں موجود ہے، لیکن لیلن کہہ کر پھر رات کی تاکید کر دی. لیلن کہہ کر پھر رات کی تاکید، یعنی کسی واقعہ میں تاکید کرنا مقصود ہو تو اس کو ایک کی بجائے دو دفعہ ذکر کرنے کا قرآن میں حکم ہے. تو ہم شیعہ کو اگر کافر کہیں تو بات کہیں کچی نہ رہ جائے، کیونکہ ایران کے پاس حکومت ہے، اپنے آپ کو مسلمان ریڈیو ٹی وی پر کہہ رہا ہے. اس لیے ہمیں، ہمارے پاس اگر ریڈیو ٹیلی ویژن ہوتا ہم بھی ایک ہی مرتبہ کافر کہتے، وہ پکا ہوتا. اس کے پاس ریڈیو ٹیلی ویژن ہے، ہم ایک مرتبہ کافر کہیں تو اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے پکی بات ہو جائے، پکی بات، کافر کافر. اب بتاؤ اس نابینے کا جذبہ کون روک سکتا ہے؟
حسن بشیر بھی بولے
میرے تو بھی ہوا، یہ کلاشن کوف کا پرچا ہے، یہ نابینے پہ کہ بھی یہ کلاشن کوف ماری تھی. سبحان اللہ، ربا تیری قسمت تیری تقسیم سے قربان جائی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت لیغیظ بہم الکفار سے کہا کہ صحابہ دشمنوں کے کفر کا اللہ نے اس آیت میں اعلان کیا، کہ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے. میرے بھائیوں، استقلال اور استقامت اصل روح ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو روزانہ 40 کوڑے پڑتے تھے، 40، ٹھیک ہے؟ کتنے کوڑے؟ 40. اور وہ کوڑے کتنے سخت تھے کہ محمد بن سیری کہتے ہیں کہ لو زوری بطال الفیل الحرق، اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا تو ہاتھی بھی کانپ اٹھتا. 40 کوڑے. اور اس امتحان سے پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ خواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ السلام کی زیارت. امام احمد بن حنبل کے اس استقلال کے واقعہ سے پہلے امام شافعی کو حضور نے فرمایا کہ شافعی، اپنے شاگرد احمد بن حنبل کو میرا سلام پہنچاؤ، اور احمد بن حنبل سے کہو کہ ایک بہت بڑا امتحان آنے والا ہے اور رسول اللہ کا حکم ہے کہ اس امتحان میں پکا رہنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب جب آیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور اپنے شاگرد کی عند رسول مقبولیت پر بڑے مسرور ہوئے. اگلے دن ایک خادم اور شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بستی حنبل میں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا
کہ حضور علیہ السلام کا یہ سلام ہے اور یہ آپ کا پیغام ہے. تو امام شافعی کا شاگرد جب حنبل بستی میں گیا تو وہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میں حنبل بستی میں گیا تو وہاں ایک بڑی جامع مسجد ہے. اس جامع مسجد کے صحن میں امام احمد بن حنبل پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ درس حدیث دے رہے تھے. کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور بوسیدہ کپڑے تھے. کہنے لگے سینکڑوں علماء کا اجتماع تھا. امام احمد ایک حدیث پڑھتے تھے اور آگے دو تین آدمی بطور مکبر کے, جس طرح مکبر ہوتا ہے اس طرح وہ حدیث آگے نقل کرتے تھے. اتنا بڑا اجتماع تھا. دوپہر کا وقت آیا تو میں امام احمد بن حنبل کے قریب پہنچا اور میں نے جا کر یہ سارا واقعہ سنایا تو امام احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ حضور نے مجھے یاد کیا. حضور نے فرمایا کہ احمد کو کہو کہ تیرا امتحان آنے والا ہے, اس میں پکا رہنا. تو امام احمد رو پڑے اور اس شاگرد کا بازو پکڑ کر اپنے گھر لے گئے. اور عربوں میں یہ رواج تھا شروع زمانے میں کہ جب بھی کوئی اہم خبر یا اچھی خبر کسی کو دیتا تو اس کے بدلے میں وہ اسے انعام ضرور دیتا یا جو کچھ بھی اس کے پاس ماہ ہزارہ ہوتا اس کو دیتا. تو امام احمد اس شاگرد کو, امام شافعی کے شاگرد کو اپنے ساتھ لے گئے, گھر گیا. تو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو جس مکان میں امام احمد رہتے ہیں وہاں صرف ایک چٹائی تھی اور ایک برتن تھا پانی پینے کا اور کوئی چیز پورے مکان میں نہیں تھی. اب وہ چٹائی مجھے نہیں دے سکتے تھے, برتن بھی دیتے تو کیا ہوتا. تو جب امام احمد کو کوئی چیز بھی نظر نہ آئی تو امام احمد بن حنبل نے اپنی قمیض اتار کر اس کو دے دی. وہ پھٹا ہوا قمیض جو ان کے پہنی ہوئی تھی وہ قمیض اتاری, پھٹی ہوئی قمیض, اور اسے دے دی کہ کیونکہ تو نے مجھے ایک بڑی اچھی خبر سنائی ہے تو دینے کے لیے میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ قمیض میں تجھے دے رہا ہوں, یہ ہدیے میں تو لے. وہ رو پڑا, اس کی حالت دیکھ کر رو پڑا. کتنا بڑا امام ہے, رسول اللہ یاد کر رہے ہیں اور اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, تن پہ کوئی اور چیز, پریشان ہو. جب انہوں نے کہا نہیں تم قمیض لے جاؤ یہ میرا حکم ہے, انہوں نے کہا امام آپ کے پاس تو پہننے کو کوئی کرتا ہے ہی, کیسے میں لے جاؤں. انہوں نے کہا نہیں تم لے جاؤ یہ میری قمیض. خیر وہ امام احمد کے اصرار پر اس قاصد نے وہ قمیض لے لی اور قمیض لے کر جب واپس امام شافعی کے پاس پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد نے تجھے اس خبر کے بدلے میں کچھ دیا. انہوں نے کہا اس کے پاس تھا کیا جو دیتے, ایک پھٹی ہوئی قمیض ہے وہ دے دی. تو امام شافعی نے جو کچھ کہا وہ سنو. امام شافعی نے فرمایا کہ یہ قمیض یا کرتا جو تم لائے ہو میں یہ تم سے مانگتا نہیں کہ یہ مجھے دے دو, صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ قمیض مجھے دے دو. اس قمیض کو میں پانی میں ڈال کر اس کو نچوڑتا ہوں اور نچوڑ کر یہ قمیض تمہیں واپس دے دیتا ہوں, اور جو پانی کا نچڑا ہوا جو پانی ہے یہ میں تبرک کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, اور روزانہ صبح اٹھ کر اس پانی کا قطرہ پیوں گا اور یہی میری نجات کے لیے کافی ہوگا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ دین کے معاملے میں ایک بہت بڑا امتحان ہونے والا تھا اور اس امتحان میں امام احمد کو ثابت قدم رہنے کا پیغمبر نے حکم فرمایا. چنانچہ جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا کہ بادشاہ کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور حقیقت میں قرآن اللہ کی صفت ہے, امام احمد کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی صفت ہے, تو بادشاہ کہتا تھا مخلوق ہے, معتزلی بادشاہ تھا. چنانچہ سارے اس دور کے مولوی اور دیندار بادشاہ کی سختی سے ڈر کر خاموش ہو گئے, لیکن امام احمد نے برملا کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے. انہیں گرفتار کیا گیا, روزانہ 40 کوڑے لگتے, اور اس کے بعد جب امام احمد کے حق میں پورے ملک میں جلوس نکلنے شروع ہو گئے تو امام احمد کو حکومت کو رہا کرنا پڑا. 40 کوڑے روزانہ لگتے تھے, ایک ایک کوڑا ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی بھی کانپ اٹھتا. جب وہ رہا ہوئے تو امام احمد کی زبان پر ایک لفظ تھا کہ اے ابو حیثم تجھے مبارک ہو. لوگوں نے کہا ابو حیثم تو اس دور کا بڑا ڈاکو ہے, آپ اسے مبارک کیوں کہتے ہو؟ تو امام احمد نے فرمایا جب میں جیل میں گیا تو اس ڈاکو نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے وقت کے امام میں اپنے ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا, حکومت مار مار کر تھک گئی ہے, میں اپنے ڈاکوں پر قائم ہوں, اور اگر تو دین سے ہٹ گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں ہٹ جائیں گی. میرے بھائیوں, دین پر پختگی اور استقامت اصل روح ہے, اور اسی استقامت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اللہ کی توفیق سے سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ ظلم اور شیعہ کی بربریت کے خلاف نبرد آزما ہو چکا ہے. اور آج میں تو حدیث بن نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اے پروردگار جو کام
حق نواز شہید کی شہادت کے بعد میرے ذمے لگایا گیا تھا میری جماعت کی طرف سے. آج اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ وہ کام مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچ چکا ہے. میرے بھائیوں, فجی آئی لینڈ جہاں سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے وہاں بھی سپاہی صحابہ قائم ہو چکی ہے, اور کیلیفورنیا اور ہوائی کی امریکہ کی ریاستوں کے آخری کنارے پر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی سپاہی صحابہ قائم ہو چکی ہے, اور آج دنیا کے 3 درجن ممالک سے بڑے سے زیادہ ملکوں میں سپاہی صحابہ کے دفاتر قائم ہو چکے ہیں. اس مرتبہ میرے برطانیہ اور امریکہ کے دورے پر یہ پہلا موقع ہوا کہ ایران کی پوری حکومت حرکت میں آیا, اور برمنگم میں اعلان کیا شیعہ نے کہ ہم فاروقی کو زندہ یہاں سے نہیں جانے دیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ 14 اگست کو ہونے والی برمنگم کی ختم نبوت کانفرنس, وہاں کی مسجد کی انتظامیہ نے لکھ کر دیا کہ ہم فاروقی کی تقریر نہیں کرائیں, اور شہر کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اگر فاروقی کی تقریر نہ ہوئی تو یہاں کانفرنس بھی نہیں ہو سکے گی. شیعہ نے کرائے کے آدمی منگوائے جو کانفرنس کے ارد گرد کھڑے کر دیے گئے کہ وہ حملہ کریں گے, لیکن ان کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ کے تمام علماء نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ اب انٹرنیشنل ناموں سے صحابہ کانفرنس برطانیہ میں پورے برطانیہ کے علماء کرائیں گے, اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی انشاءاللہ. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ کا موقف کوئی نیا موقف نہیں, کوئی نیا پروگرام نہیں ہے. مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شیعہ کے کفر کا اعلان نہیں کیا؟ مکتوبات امام ربانی پڑھو. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بربرا کہا کہ شیعہ کافر و زندیق. شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے, اور ختم نبوت کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. مولانا عبدالشکور لکھنوی کی کتابیں پڑھو, خواجہ قمر الدین سیالوی, خواجہ ضیاء الدین سیال شریف, اور پیر میر علی شاہ گولڑوی, اور قاضی ثناء اللہ امرتسری, مولانا ثناء اللہ امرتسری, اور دارالعلوم دیوبند کے مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری, ان کے فتاوی جات دیکھو, ان کی کتابیں دیکھو, تمام علماء نے شیعہ کے کفر کا اعلان کیا اپنے اپنے دور. اور مولانا منظور نعمانی نے ایک متفقہ فتویٰ شیعہ کے کفر پر شائع کر دیا, جس میں بریلوی دیوبندی آل حدیث کے دستخط موجود ہیں, اور وہ فتویٰ چھپ چکا ہے. شیعہ, تم راکٹ لانچروں سے ہمارا راستہ روک سکتے ہو, ایمان کو مٹا سکتے ہو, دین کو مٹا سکتے ہو, یاد رکھو خمینی کروڑ سے بھی نکل کر آ جائے, اب سپاہ صحابہ کو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل سے روک نہیں سکتی. تم بتاؤ, ایک تقریر مولانا اعظم طارق نے کی امام مہدی کے خلاف, اور یہ بھی یاد رکھیں جو سچے امام مہدی ہیں سپاہ صحابہ ان کی کبھی منکر نہیں رہی. امام مہدی کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ہم آج بھی اس عقیدے پر قائم ہیں. امام مہدی ایک برگزیدہ انسان ہیں جو مسلمانوں کے تصور میں موجود ہیں, لیکن شیعہ نے یہ کہا کہ جو امام مہدی آئیں گے, شیعہ نے اس سچے امام مہدی کے خلاف ایک غلط عقیدہ کیا اور کہا کہ وہ امام مہدی آتا رسول اللہ کے روزے کو توڑے گا اور ابو بکر عمر کو روزے سے نکال کر ان پر کوڑے برسائے. میرے بھائیوں, یہ وہ کفری عقیدہ ہے جس کے خلاف مولانا اعظم طارق صاحب نے تقریر کی,
کیونکہ ان کی کتاب احسن المقال لاہور سے تازہ چھپی اور ایران سے چھپی, جس میں امام مہدی کی یہ کارنامے نقل کیے گئے کہ وہ یہ کہیں, اس کے خلاف مولانا نے احتجاج کیا تو پوری شیعہ دنیا شیعت پہ لرزہ پائی, کہا کہ ہمارے بارہویں امام کو گالی دی, بھئی تم اپنے بارہویں امام کا وہ تصور کیوں پیش کرتے ہو جس کا کسی مستند کتاب میں کوئی ذکر نہیں. ملا باقر مجلسی نے کہا کہ ہمارا بارہواں امام آ کر حضرت عائشہ کی قبر پہ کوڑے مارے گا, تم بتاؤ ہم اس امام ایسے امام کے تصور کی کیسے تائید کر سکتے ہیں, اس کے حق میں کیسے بیان دے سکتے ہیں, تم نے امام کا نام غلط استعمال کیا, غلط عقیدہ ان کے بارے میں گھڑا جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. امام مہدی کے بارے میں مولانا کی تقریر پر تمہیں اعتراض ہے, اور خمینی نے لکھا کہ عمر فاروق کافر و زندیق تھا, اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو. غلام سر نجفی نے کہا کہ عثمان غنی نے پیغمبر کی مردہ بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہم بستری کی, بلند آواز چلان کرو. پیر کے خلاف جو مولانا اعظم طارق نے کی, پورے دنیا شیعت میں لرزہ پائی ہوا, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس قاتلانہ حملہ سے جو مولانا اعظم طارق پر ہوا, دو مہینے پہلے ایران کی پارلیمنٹ میں ایرانی وزیر اعظم نے سپاہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا. یہ جو آج فاروق لغاری صاحب گلگت میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں, یہ بیان ان کا اپنا نہیں ہے, وہ ایران کا تازہ تازہ دورہ کر کے آئے گا. یہ اس کا اثر ہے کہ جب بھی کوئی ایران کا دورہ کر کے آئے گا وہ سپاہ صحابہ کے خلاف بیان دے. اور میں نے آج سے چھ مہینے پہلے فاروق لغاری صاحب سے ملاقات میں کہا تھا کہ شیعہ کی یہ کتابیں ہیں جس میں صحابہ کو کافر کہا گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کتابوں کو روکنے کے لیے آپ کوئی فارمولہ دیں. میں نے وہ سات نکاتی فارمولہ صدر پاکستان کو بھیجا, اور مجھے ان کا جواب آیا کہ یہ فارمولہ ہمیں مل گیا ہے, ہم اس پر غور کریں گے. لیکن آج چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں, اس فارمولے پر کوئی عمل نہیں کیا گیا. ہم نے اس میں یہی کہا تھا کہ سپاہ صحابہ کا موقف یہ ہے کہ ایران سے جتنا لٹریچر صحابہ کے خلاف آ رہا ہے ان پر فوراً پابندی لگائی جائے, اور پاکستان میں جو کتابیں صحابہ کے خلاف چھپ رہی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے, جو آدمی صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم شیعہ کے خلاف بولتے کیوں ہو. صدر صاحب نے کہا, میں نے کہا جناب میری بات سنو, کہ شیعہ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کافر, یہ شیعہ کا عقیدہ, خمینی نے یہی لکھا, نجفی نے لکھا, شیعہ کی کتابوں میں ہے, اور وہ ساری کتابیں اس دور میں چھپی. جواب میں ہم حضرت علی کو جن کے بارے میں شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے امام ہیں, ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ حضرت علی اور حسن حسین وہ بھی ہمارے امام ہیں, ہمارے پیشوا, ہماری آنکھوں کا نور. جب حضرت علی اور حسن حسین کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہمارا غصہ انہی لوگوں کے لیے نکلے گا جنہوں نے ابو بکر عمر کو کافر کہا. یہ نکلنا چاہیے یا نہیں چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں, اس کے بارے میں خاموشی ہو سکتی ہے. لیکن لغاری صاحب نے ایک بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے اس پر امن اور پاکستان میں ایک بہت اچھے حل کو سبوتاج کر, اور اس پر کوئی عمل نہیں کیا, بلکہ ایران سے واپس آ کر گلگت میں بیان دیا کہ فرقہ واریت کو کرش کر دیں گے, فرقہ واریت کو مٹا کر رہیں گے, فرقہ واریت کی جڑیں کاٹ دیں گے. مجھے بتائیں لغاری صاحب کہ گلگت کے اندر 25 اکتوبر کو الیکشن ہو رہا ہے, اس الیکشن کے موقع پر تمہیں یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ سپاہ صحابہ گلگت میں الیکشن لڑ رہی ہے اور ہمارے 10 آدمی وہاں الیکشن میں کھڑے ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ادھر دوسری طرف میرا داخلہ تم نے بند کر دیا ہے گلگت میں, آدم طارق اور فاروقی وہاں نہیں جا سکتا, تم وہاں جا کر ہمارے خلاف بیان دے سکتے ہو تو ہمارا داخلہ تم کیوں بند کرتے ہو, یہ انصاف کے تمام تقاضوں کے خلاف ہے. 25 اکتوبر کے اس الیکشن میں شیعہ کے نمائندوں کو کامیاب کرانا پیپل پارٹی کی پالیسی, کہ پیپل پارٹی اور تحریک جعفریہ وہاں ایک ہو گئے ہیں اور انہوں نے مشترکہ نمائندے کھڑے کیے ہیں, اور کل 25 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے, ان میں 10 سیٹوں پر سپاہ صحابہ کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور تنظیم اہل سنت اور سپاہ صحابہ مل کر وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں, مجھے بڑی حیرانی ہے کہ جب بھی کوئی صدر
گلگت جاتا ہے, وہ واپس آ کر بیان دیتا ہے, پھر قبریت کو کچل دیں گے. گزشتہ سال نواز شریف نے وہاں بیان دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو زبان کسی کو کافر کہے گی میں اسے گولی مار دوں گا. یہ بات بھی انہوں نے وہاں گلگت میں کہی تھی. اور اس سے پہلے اور بھی کئی صدروں نے اور کئی وزرا نے, کئی صدور نے وہاں ایسی باتیں کہی کہ جو وہاں سے وہاں جاتا ہے انہی کی زبان میں, شیعہ کی زبان میں بات کرتا ہے. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 10-15 سال ہو گئے تمہیں یہ راگ الاپتے ہوئے, ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, تم نے کیا کیوں نہیں, تم کرتے کیوں نہیں, کرو. ابو بکر و عمر کو کافر لکھا جائے اور ہمیں روکو کہ ہم انہیں کافر نہ کہیں. فاروق لغاری صاحب تم بھی سنو, بے نظیر تم بھی سنو, اور آصف زرداری تم بھی سنو, جب تک میری جماعت کا ایک بچہ بھی اس دھرتی پر موجود ہے صحابہ کے دشمن کو چاکوں میں چڑاؤں میں بداؤں میں کافر کہتے رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کے اظہار سے ہمیں روک نہیں سکتی. حکمرانوں یہ بھی بتاؤ, پارلیمنٹ کے ممبر مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس قاتلانہ حملہ سے تمہاری آنکھیں نہیں کھلی, تم پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, تمہیں سمجھ نہیں رہی, تمہارے دماغ مؤلف ہو گئے ہیں کہ حملہ کرنے والا ایران ہے. اس کا انکشاف ہو چکا ہے. جو بڑا ملزم جس کے گھر میں سازش بنی, جس نے پیسہ لینے کا اقرار کیا, اس کا نام منظر عباس. پرسوں ایک جیالے جج نے 5 لاکھ روپیہ لے کر اس کی ضمانت منظور کر لی. دو مہینے میں جو آدمی اعلان کرتا ہے کہ 80 لاکھ روپیہ زری قرضہ میں نے ادا کرنا تھا 14 سال سے میرے گھر والوں کا, وہ قرضہ ہم نے انہی پیسوں سے ادا کیا جو اعظم طارق کو قتل کرنے کے لیے ہمیں ملے. 1 کروڑ روپیہ ہم نے وصول کیا اور 2 کروڑ روپیہ ایران میں جا کر ہم نے لینا تھا. ان کے ویزے لگ چکے تھے, بنائے پاسپورٹوں کے وہ آدمی پکڑا گیا, ایران کی امبیسی نے ویزے لگائے تھے. پنجاب کے حکمرانوں تم بتاؤ, فاروق لغاری, آصف زرداری, بے نظیر تم بتاؤ کہ تمہارے ملک میں جب ایران کا سفارت خانہ اتنی بڑی بدماشی کر کے ہمارے عالم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے گا, بتاؤ سپاہی صحابہ کیا کرے گی؟ تم نہیں بتاتے تو میں بتاتا ہوں, اگر تمہاری یہ بدماشی, یہ غنڈہ گردی, یہ عیاری, یہ مکاری بند نہ ہوئی تو پاکستان میں سپاہی صحابہ نہ ایرانی سفارت خانے کو رہنے دے گی, نہ کسی اور بدماش لیڈر کو رہنے دے گی. مولانا اعظم طارق پر حملہ ہوا, 2 گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں, موبائل ٹیلی فون موجود ہیں, پیسہ موجود ہے, کوٹھی 8-10 دن سے جنگ میں کرائے پر لے رکھی ہے. اتنی بڑی اور گہری سازش کا ملزم لاہور میں ایک جالے کی رقم سے کیسے ضمانت پر باہر آ گیا؟ جو آدمی اتنا بڑا مجرم ہو اس کو رہا اس عدالت نے نہیں کیا, اس کو رہا تمہاری حکومت نے کیا ہے, تمہارے اقتدار نے کیا ہے. یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا. بتاؤ اس کے مقابلے میں ملک صاحب کو 2.5 سال ہو گئے, وہ جیل میں کیوں ہے؟ اس نے کوئی سازش نہیں بنائی تھی, اس نے کوئی پلان نہیں بنایا تھا, حملہ آور بھی دوسری پارٹی تھی, اس کے باوجود آج تک وہ جیل میں ہے. اور یہ بدماش 2 مہینے کے بعد باہر کیوں آیا ہے؟ تم جان پوچھ کر یہ چاہتے ہو کہ سپاہی صحابہ اپنی قوت سے اس کا قیمہ کر دیں, اپنی قوت سے اس کے ٹکڑے کر دیں, اپنی قوت سے اس کو اور اس کے اکاؤں کو صفحہ 36 سے مٹا دیں. یہ سبق تم دے رہے ہو, خدا کے لیے ایسے سبق دینا چھوڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو ہر چوک اور بازار میں سپاہی صحابہ اٹلا اٹھا کر اس متے کی نسل کا بیج مٹانے کے لیے میدان میں آئے.
کمانڈر سپاہی صاحب محمد اشاق
میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ ہم کیوں خاموش ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی املاک ہماری ہے، اس کی سڑکیں اور اس کی عمارتیں ہماری ہیں۔ تم نے ہمارے اس تعاون کو ہماری کمزوری سمجھا، تم نے کہا کہ جو مرضی سپاہ صحابہ کے ساتھ ہم کریں یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم بھول میں ہو حکمرانوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کے لیے جو آدمی استعمال ہوئے وہ آدمی کہاں ہے، وہ آپریٹر کہاں ہے، وہ جنریٹر کہاں ہے، سازش تیار کرنے والے کہاں ہیں، وہ آٹھ ملزم جو گاڑیوں میں تھے ان کو بٹو حکومت نے ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا، مجھے بتاؤ۔ میں منظور بٹو سے کہنا چاہتا ہوں، بٹو صاحب ہم نے تمہارے ساتھ تعاون کیا، دو ایم پی اے تمہیں دیے، تعاون کیا اس جذبے سے کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ تمہارا تو یہ تعاون ہے کہ ملک اسحاق کے بارے میں کتنی مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ تم انصاف کرو، تم انصاف نہیں کر پائے، اور 225 آدمی ہمارا جیلوں میں، کچھ لوگ ضمانتوں پر رہا ہوئے ہیں اور بقایا کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر تم شیعہ کے دباؤ میں آئے ہو ہمیں صاف جواب دے دو کہ میں سپاہی صحابہ کا بوجھ نہیں اتار سکتا، ایک لمحے میں اپنے دونوں نمائندوں کو واپس بلا کر ہم اپوزیشن کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ تم پنجاب میں حکومت کیسے کرتے ہو۔ ہم روز روز کی یہ چک چک مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ فیصلہ کرو، بات کرو کھل کر ہمارے ساتھ، مقابلے میں آنا ہے مقابلے میں آئیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آدم طارق کے قاتل دم دناتے پھریں۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ یہ لاہور میں خدیجت القبرہ کے مسجد میں جو بم پھینکا ہے وہ آدم طارق کے قاتلانہ حملہ کے ملزمان نے پھینکا۔ 5 مہینے تک لاہور میں کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیوں کہ اس 5 مہینے میں وہ مولانا اعظم طارق پر حملہ کی پلان بناتے رہے، اس لیے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہر مہینے ہر ہفتے وہاں مسجدوں میں بم پھینکے جاتے رہے، یہی لوگ بم مارنے والے تھے، لیکن تمہاری حکومت بھیگی بلی بن گئی ہے، اور شیعہ کے سامنے تم بھیگی بلی بن گئے ہو۔ آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، خانپور کے مسلمانوں، خانپور کے جیالو، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، اگر مولانا اعظم طارق پر حملہ ہوا یا شہید کیا گیا یا ان کو قتل کیا گیا، تو میں تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی شیعہ لیڈر زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہو؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ تم ہمیں مسلح جارحیت کی طرف دھکیل رہے ہو، تم مجھے عسکری قوت بنانے کی طرف دھکیل رہے ہو، شیعہ تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ میری جماعت کا ایک ایک بچہ اسلحہ اٹھا کر تمہارا بیج اس ملک سے مٹانے کے لیے سڑکوں پہ آ جائے، تم اس پر مجبور کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی بدماشیاں بند نہ کی تو آج میری یہ بات ریکارڈ کرو، ریکارڈ پہ رکھو، اگر تم نے بدماشیاں بند نہ کی ہم تمہارا وجود اس ملک سے مٹا کر ختم دم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ ایک پرامن جماعت ہے، ہم نے کبھی غنڈہ گردی اور بدماشی کو فروغ نہیں دیا، لیکن ہمارے دشمن نے مولانا حق نواز کو شہید کر کے پہل کی، پھر امن ہوا تھا، پھر اسحاق القاسمی کو شہید کر دیا، پھر مختار سیال کو شہید ہوا، اب مجھے بتاؤ. اب مولانا اعظم طارق پر حملہ شیعہ نے کیا, راکٹ لانچر سے. راکٹ لانچر صرف تمہارے پاس نہیں ہے, صرف اعظم طارق کے لیے راکٹ لانچر نہیں ہے, راکٹ لانچر تمہارے پوپوں اور پالوں کے لیے بھی ہے. لیکن تم ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم اپنا یہ لائن, یہ لٹریچر کی تقسیم کا, یہ تربیتی کنونشنوں کا, یہ جلسوں اور کانفرنسوں کا راستہ چھوڑ کر ہم گریلا لڑائی تمہارے ساتھ لڑیں. ہمیں اس پر مجبور مت کرو. میں تمہیں نصیحت اور تمہارے لیے میں اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ تم اہل سنت کی اکثریت کو اس ملک میں اس بات پہ مجبور مت کرو کہ وہ تمہارے وجود اور بیج کو مٹانے کے لیے متحد ہو کر میدان میں. بہت ہو گئی بات, ہم دلائل کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے دلائل کے ساتھ نواز شریف کے سامنے 28 ستمبر 1991 کو تمہیں جھوٹا کیا تھا, تمہاری کتابیں پیش کی تھی کہ یہ ہے تمہارا لٹریچر جس میں صحابہ کو کافر کہا تھا. ہم نے دلائل کے ساتھ جنگ فورم اور پاکستان فورم میں تمہارے دلائل کا جواب دے کر تمہیں جھوٹا کیا تھا. ہم نے صدر فاروق لغاری اور صدر غلام اسحاق خان کے سامنے تمہارے آدمیوں کو ناک آؤٹ کیا تھا. پھر کاوریت کے خاتمے کی کمیٹی میں عبدالستار خان نیازی کے سامنے تمہارے موقف کو رد کر کے تمام علماء نے ہمارے موقف کی تائید کی تھی. جب تم دلائل کی جنگ ہار گئے ہو, اب تم تشدد پہ اتر آئے ہو, گولیوں سے راکٹ لانچروں سے تم اپنے وجود کو اس ملک میں باقی رکھ سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا. ہمارے صبر کا امتحان مت لو. آزمائشیں, تکالیف, مشکلات, ہمیں اس کا احساس ہے کہ وہ آتی ہیں, لیکن جب دشمن مسلح غنڈہ گردی پر اتر آتا ہے تو شریف اور صابر لوگ کب تک خاموش رہیں گے؟ وہ پھر اپنی لائن بدل دیں گے, پھر وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں, پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ تمہارے سامنے ہے. تم نے مولانا حق نواز کو شہید کر کے وہ نتیجہ پہلے بھی دیکھ لیا کہ مولانا حق نواز کی زندگی میں 300 یونٹ تھے سپاہ صحابہ کے, اور اس وقت 14,000 یونٹ ہے سپاہ صحابہ کے. اور تم جو بھی کاروائی کرو گے, مولانا اعظم طارق پر تم نے حملہ کیا, ہمارے جلسے میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے, تو 50,000 سے 1,00,000 تک کا اجتماع گجرانوالہ میں, ملتان میں, بہاولپور میں ہوا ہے, یہ اس حملے کا نتیجہ. اگر تم جو بھی کاروائی کرو گے اس کا رزلٹ تمہارے خلاف نکلے. لیکن اگر تم اسی بات پر آ گئے ہو, اور ہمیں پتا ہے کہ تمہیں اس بات پر ایران لایا ہے, ایران کا پیسہ لایا ہے, ایران کا سفارت خانہ تمہیں تیار کر رہا ہے, ایران کا سفارت خانہ تمہیں اسلحہ اور پیسہ دے رہا ہے, اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, تمہیں وہ ہلاکت کے گرداب میں گرا رہا ہے, یاد رکھو ان بھیانک اور خوفناک حرکتوں کا جو انجام ہوگا وہ آج تمہارے تصور میں نہیں ہے. اور میں لاہور کے خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹر خانہ فرہنگ, سعادت گنجی سے عبرت حاصل کر, سعادت گنجی کی لاش سے عبرت پکڑو, بدماشی چھوڑ دو, ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا. تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارا اعظم طارق کے قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں. تعلق کوئی نہیں تو ویزے تیرے باپ نے لگائے تھے. ویزے کہاں سے لگے, پیسہ کہاں سے دیا گیا؟ ایران کا سفارت خانہ آج شیعہ کو پیسہ دینا بند کر دے, سپاہ صحابہ کے کارکنوں کے پیشاب کے قطروں میں ہی سارے شیعہ بہ جائیں گے. ہمیں اور کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ, مدارس عربیہ اور مکاتب فکر, مشن اور دینی سرگرمیوں کے ساتھ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آپ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا کتاب صحابہ کی عظمت کے لیے لکھی, اور شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثناشریہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھ کر ایسی ضرب کاری لگائی کہ آج تک شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکے. اور اب شیعہ سنی اور صراط مستقیم ایک اسی جیسی کتاب مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے کراچی سے لکھی ہے, شیعہ 100 سال تک اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا. دے گا جواب؟ جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ اور یہ سب کچھ مدارس عربیہ کی برکت ہے. دارالعلوم دیوبند نے ایسے فرزندان پیدا کیے ایسے رجالے کار پیدا کیے جس کو شورش نے کہا تھا اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، نعرہ عربیہ، نعرہ عبداللہ بن مسعود،
اور گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ۔ اور یہ مولانا حق نواز جھنگوی، یہ بھی مدارس عربیہ کی پیداوار ہے۔ مدارس عربیہ کی پیداوار تھا یا نہیں تھا؟ ہم نے بھی ساری زندگی مدارس کی خاک چھانی ہے، اور مدارس عربیہ فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں تمہارے، علماء کے کارخانے ہیں، علماء بنتے ہیں، دین کے پرزے تیار ہوتے ہیں، دین کی مشل فروزہ ہوتی ہے، یہ کارخانے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دو، مولانا حق نواز شہید کا ذکر آیا تو میں کہتا چلوں، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے، مولانا حق نواز کا ذکر آیا ہے تو ذوق تازہ ہے، ہے تازہ۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے، یہ وہ اشعار ہیں جو شورش کشمیری میں ابو الکلام آزاد کی قبر پر پڑے تھے، اور یہی اشعار میں نے مولانا حق نواز کی قبر پر اس وقت پڑے تھے جب ان کا تعزیتی جلسہ ان کی قبر پر تھا۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبی نہیں ہے، تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزی نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ یہ کون اٹھا کے دیر رقاب شکست دل خستگام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے، عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ یہ کون اٹھا کے دیر رقاب شکست دل خستگام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے، عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت کے پرچم اڑاتا رہا، ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا، بڑی دیر تک یاد آتا رہا۔ مولانا حق نواز کے مشن پر پکے ہو؟ پکے ہو؟ آپ کو سپاہ صحابہ کا مشن سمجھ میں آیا ہے کہ سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ پیغمبروں کے استقامت کا امین ہے؟ 110 آدمی شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں جیلوں میں ہیں، اور ایک آدمی بھی نہیں بدلتا۔ وجہ یہ ہے، وجہ وہ درد ہے جو صحابہ کی محبت کا ہر قلب میں موجود ہے۔ اور مولانا حق نواز کا مشن، ان کا پروگرام، ان کا کارنامہ، ان کا کردار، ان کی تعلیمات گھر گھر میں موجود ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بلند آواز سے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ ہر علاقے میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بنائیں گے، بلند آواز سے یونٹ بنائیں گے، پرچم لہرائیں گے، مولانا حق نواز کے مشن کو عام کریں گے، جامعہ عبداللہ بن مسعود سے تعاون کریں گے، تعاون کریں گے، جو تعاون کریں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ میں آج شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواست دی، مفتی حبیب الرحمان، اور اس مدرسہ کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہاری جرت اور استقامت نے اتنا بڑا علمی مرکز اس علاقے میں قائم کیا۔ سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ اس مدرسے کا خادم ہے اور اس مدرسے کا معاون ہے۔ ٹھیک ہے، آپ معاونت کے لیے تیار ہیں؟ ایک جو تیار ہے ایک لمحے میں بیٹھ جائیں، ایک لمحے میں۔ حضرت شیخ الحدیث کی دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، حضرت شیخ دعا کریں گے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرو، ایک لمحے میں بیٹھ جائیں، جس کو جھنگوی مشن سے محبت ہے، دعا کے بغیر جاؤ گے کوئی ثواب نہیں ہوگا، دعا عبادت کا مخ ہے، بیٹھ جائیں ایک لمحے میں، ایک لمحے میں بیٹھے، بیٹھتے ہو کیا کرتے ہو؟ بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹھ جائیں، دعا کے بغیر جاؤ گے؟ آہستہ بولتے ہمیں ٹائم بھی ایسا ملتا ہے کہ جب لوگ اس کے لیے تیار ہو؟ ایک بات کہہ کر آپ سے وعدہ لے کر اجازت چاہوں گا کہ ناقوس صحابہ بل کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں ناقوس صحابہ بل ہم نے پیش کیا ہوا ہے، اس پر مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے تقریباً 80 کے قریب اراکین کے دستخط تھے، پیپل پارٹی کے 20 آدمیوں کے دستخط تھے اور باقی مذہبی جماعتوں یعنی بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، تمام مکاتب فکر اور جماعت اسلامی کے زعماؤں کے دستخط تھے، لیکن پیپل پارٹی کے اقبال حیدر جو شیعہ ہیں وزیر قانون، ان کی سازش کے ذریعے، ان کے دباؤ کے ذریعے، بے نظیر کے دباؤ کے ذریعے 20 ارکان اسمبلی میں 17 آدمیوں نے نام واپس لے لیے اور 3 آدمی ابھی تک ڈٹے ہوئے، اور جو ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے پتا ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو موقف شیعہ کے بارے میں سپاہ صحابہ کا ہے ہمارا بھی وہی ہے، ہم پیپل پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، سپاہ صحابہ کی حمایت چھوڑ نہیں سکتے. اس میں چودھری الیاس جٹ ہے، فیصل آباد کے ایم ایل اے، اور چودھری اشفاق ہیں، ٹوبا کے ایم ایل اے، اور اقبال حراج ہیں، کبیر والا کے ایم ایل اے. انہوں نے کہا کہ ہم پیپل پارٹی آج ہی چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ دستخط واپس نہیں لیے، اور جن لوگوں نے دستخط واپس لیے ہیں ان کو آئندہ الیکشن میں دستخطوں کی واپسی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یا تو تم دستخط نہ کرتے، اگر تم نے دستخط کیے تو شیعہ کے کہنے سے دستخط واپس لے لیے، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا دین اور عقیدہ کہاں گیا؟ آنے والا وقت تمہیں بتائے گا کہ دستخط واپس لینے کا کیا انجام ہوتا ہے. الیکشن آئے گا اور تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں وہ ناموس صحابہ بل اسمبلی میں سپاہ صحابہ نے پہلے مرحلے میں 8 کانفرنسیں اس بل کی حمایت میں کی ہیں. 8 ناموس صحابہ کانفرنسیں آپ کو معلوم ہے، اور ان کانفرنسوں نے ناموس صحابہ بل کی حمایت میں فیصلہ دے دیا. ایک ایک کانفرنس میں 40,000 کا اجتماع بھی ہوا ہے اور اس سے زیادہ اجتماع بھی ہوا. اب ہم دوسرے مرحلے میں سپاہ صحابہ سیمینار منعقد کریں گے، ہر شہر میں، ہر ضلعی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پر سپاہ صحابہ سیمینار ہوں، جس میں دانشور، ارکان اسمبلی اور علماء اور زعماء اور اراکین اسمبلی کے علاوہ علاقہ کے معززین جس میں شامل ہوں، یہ سپاہ صحابہ سیمینار ہوں. اور اسی طرح سپاہ صحابہ ناموس صحابہ بل کے لیے لٹریچر کی مہم چلائے گا، پمفلٹ، کتابیں، رسائل اس کو عام کرے گی انشاءاللہ. اور اس مہم کے بعد اگر ناموس صحابہ بل منظور نہ ہوا تو پھر سپاہ صحابہ کاروان ناموس صحابہ چلائے گا اور اسلام آباد پہنچ کر پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا مارے گی اور گھراؤ کرے گی. آپ اس گھراؤ میں اور اس آخری مرحلے میں ہمارا ساتھ دو گے؟ جو دیں گے ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. میرے بھائیوں، ناموس صحابہ بل ہماری متاع حیات ہے، ہماری عزت ہے. اس بل کی منظوری کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے اور پوری سنی قوم اس بل کے ساتھ ہے. اور آپ غور کریں، پاکستان کے کسی بریلوی عالم نے آج تک اس بل کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کسی آل حدیث نے کوئی بیان نہیں دیا، کسی دیوبندی عالم نے کوئی بیان نہیں دیا، اور اسمبلی میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیثوں کے جو نمائندے ہیں تمام اس بل کے حامی ہیں، اور پوری قوم ناموس صحابہ بل کے ساتھ. آپ بھی اس بل کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.
حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا گیا.
ساتھ بیٹھے ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، اور اللہ کی مہربانی سمجھیں کہ اللہ نے 3 دن اور 3 رات مسلسل تمہیں اپنی کلام اور اپنے محبوب کی حدیث سننے کی توفیق عطا فرمائی. سب کہہ دو الحمدللہ. محبت کے ساتھ کہہ دو الحمدللہ، ذوق کے ساتھ کہہ دو الحمدللہ۔ ہم نے تین دن اور تین رات کا جو یہ اجتماع رکھا ہے، اہل اللہ کو بھی بلایا، علماء کو بھی بلایا، تمام جماعتوں کو دعوت دی گئی، جمعیت علماء اسلام کے اکابر بھی تشریف لائے، انجمن سپاہ صحابہ کے قائدین بھی تشریف لائے، تنظیم اہل سنت ختم نبوت کے اکابرین بھی تشریف لائے، مجلس علماء اہل سنت کے قائدین بھی آئے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ کو دیکھو، نہ کتابوں سے، نہ بازوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ میں نے پہلے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جلال بھی تھا، جمال بھی تھا۔ جلال کا عکس حضرت عمر پر پڑا تو جلالی بن گئے، جمال کا عکس حضرت عثمان پر پڑا تو جمالی بن گئے، جلال جمال کا مکمل عکس حضرت ابو بکر پر پڑا تو محمد کا عکس بن گئے۔ حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ جلالی بھی تھے، جمالی بھی تھے۔ جلال کا عکس حضرت امروٹی رحمہ اللہ پر پڑا تو جلالی بن گئے، جمال کا عکس حضرت دین پوری رحمہ اللہ پر پڑا تو جمالی بن گئے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ پر جلال کا عکس بھی تھا، جمال کا عکس بھی تھا۔ آج میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ تین دن تین رات کا اجتماع حضرت شیخ درخواستی نور اللہ مرکزہ کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ میرے شیخ جلالی بھی تھے، جمالی بھی تھے۔ آپ حق والوں کے لیے جمال تھے، باطل والوں کے لیے جلال تھے۔ اور ابھی آپ سپاہ صحابہ کے قائد حضرت مولانا ضیاء الرحمان سے فاروقی مدد اللہ کا بیان سن رہے تھے، اور مجھے وہ لفظ یاد آ رہا ہے کہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے اندر جلسہ تھا، حضرت تشریف لائے، لاٹھی اور عصا ہاتھ میں تھا، فرمایا تم صرف نعرے لگاتے ہو، میں یہ لاٹھی وہ رکھتا ہوں جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے بھی ہو کر آئی، اسے میں نے مکہ میں بھی ساتھ رکھا، مدینہ میں بھی ساتھ رکھا، وقت آیا تو ہم اس لاٹھی کے ساتھ خمینی کے ناک کو توڑیں گے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ آپ تشدد کرتے ہیں، آپ سختی کرتے ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے مرزائیت کے خلاف جب جنگ لڑی تھی تو مرزائیوں کو کیا کہا گیا تھا کہ مرزائی کون ہے؟ بلند آواز سے کہہ دو، اور بلند آواز سے کہہ دو، اور بلند آواز سے کہہ دو۔ اور جب بات آئی شیعہ کے فتنے کی تو اب کیا کہا جائے گا، شیعہ کون ہے؟ ہم یہ اعلان کرتے رہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹے ہیں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا، قیامت تک قرآن بھی رہے گا، محمد کا فرمان بھی رہے گا، قرآن حدیث بیان کرنے والے قرآن حدیث بیان کرتے رہیں گے، مٹانے والے مٹ کے رہیں گے۔ نہ قرآن مٹے گا، نہ حدیث مٹے گی، نہ صحابہ کی عظمت مٹے گی، نہ اہل بیت کی عزت مٹے گی، مرزائیت بھی مٹے گی، شیعیت بھی مٹے گی۔ سیاستہ کی کتابیں پڑھائیں، سیاستہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، احادیث کی کتب کا ایک حصہ صحابہ کے فضائل پر مبنی، اور آج صحابہ کو بھونکا جائے، صحابہ کے خلاف باتیں کی جائیں اور ہم خاموش رہیں، ہمارے اندر مداہنت نہیں ہے۔ ہم مرزائیت کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم رفض اور خارجیت کا بھی مقابلہ کریں گے۔ کیوں آپ اس کام میں ہمارے ساتھ تیار ہیں؟ آج سیاست کی بات چلتی ہے، ہم نواز شریف کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، ہم بے نظیر کا بھی مقابلہ کرتے ہیں،
ہم مسلم لیگ کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تین دن اور تین رات کے اس اجتماع سے خوش ہیں، آپ کے دلوں میں خوشی اور مسرت پہنچی ہے، آپ کے دل و دماغ خوش ہوئے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح تین دن اور تین رات جامعہ کی طرف سے ہر سال یہ دینی اشاعت کا کام ہوتا رہے؟ آپ مدرسے اور ادارے اور منتظمین کا ساتھ دیں گے؟ آپ جماعت کا ساتھ دیں گے؟ آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں گے؟ آپ مجلس علماء اہل سنت کا ساتھ دیں گے؟ آپ جمعیت کا ساتھ دیں گے؟ ہم سب کی ایک بات ہے، ہم اسلام کا نظام چاہتے ہیں. ہم بے نظیر کی تعریف نہیں کر سکتے، معاف کرنا، ہم نواز شریف کی تعریف نہیں کر سکتے، ہم تعریف کریں گے قرآن کی، تعریف کریں گے محمد کے فرمان کی تعریف کریں. رافضی خارجی کون ہیں؟ قرآن حدیث پڑھتے ہو، قرآن حدیث کی اشاعت کیوں نہیں کرتے؟ گلی کوچے میں اشاعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم گالیاں نہیں دیتے، ولیکن لعنہم اللہ، یہ تو قرآن میں بار بار باتیں آئی ہیں. جو قرآن کا انکار کرے گا، جو حدیث کا انکار کرے گا، جو صحابہ کا انکار کرے گا، جو اہل بیت کا انکار کرے گا، جو اسلامی قانون کا انکار کرے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، لوگوں کی بھی لعنت ہوگی. اللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سب ذوق کے ساتھ پڑھ لو یا اللہ، محبت کے ساتھ پڑھو، رات کا آخری حصہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے. یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شے. ذوق کے ساتھ پڑھو، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا انت، انت المیسر لکل عسیر، وانت علی کل شیء قدیر. بسم اللہ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا